آواز بلند صلوات
اللهم صل على محمد. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی بے پناہ نعمتوں میں سے جو اس نے اس دنیا میں خلق فرمائی ہیں، نعمتوں کو مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے، اور دنیا کے اندر ہر نعمت کو حاصل کرنے کا ایک قانون معین کر دیا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں پروردگار عالم کی جو انسانوں کو مانگے بغیر، طلب کیے بغیر ملتی چلی جائیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو ان نعمتوں کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں صرف مانگنے والوں کو دوں گا، طلب کرنے والوں کو دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہی زندہ رہ پاتے جو اس کو پہچان رہے ہوتے، جبکہ دنیا میں اس نے آزادی دی تھی. لہذا سورج کی نعمت کافر، مشرک، مومن، مسلمان، گناہگار، پرہیزگار سب کے اوپر موجود ہے. ہوا کی نعمت، بدن کی طاقت، فکر کی صلاحیت، یہ پروردگار عالم نے عمومی نعمتیں تمام انسانوں کو دی ہیں. ان کے بغیر حیات انسانی ممکن نہیں تھی. پھر کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو دوبارہ ایک قانون کے تحت ہر طلب کرنے والے کو دی جائیں گی. اس کے اندر ایمان غیر ایمان کی دخالت نہیں ہے، جو طلب کر لے گا وہ پا لے گا، مومن غیر مومن کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے تو بس وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. تو اگر کوئی کوشش کرے گا تو اسے وہ نعمت مل جائے گی. دنیا ایسی ہی ایک چیز ہے، جو کوشش کرے گا اسے مل جائے گی. اگر کافر کوشش کرے گا کافر کو مل جائے گی، مومن کوشش کرے گا مومن بھی حاصل کرے گا. بس کچھ نعمتیں تو ایسی ہو گئیں کہ جو بلا مانگے طلب کیے ملتی چلی جائیں گی. کچھ نعمتیں وہ ہو گئیں جو طلب کرنے پر ملیں گی. کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو طلب کرنے پر خاص شرائط کے ساتھ ملیں گی، ہر طلب کرنے والے کو بھی نہیں ملیں گی. طلب بھی کرے، اس طلب کے لیے کوشش بھی کرے اور خاص شرائط کو پورا کرے تب ملیں گی. اس سے بڑھ کر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن میں طلب بھی کرے، شرائط بھی رکھے، اور ان شرائط کے ساتھ ساتھ شرائط میں سے ایک عقیدت کا اظہار بھی کرے تب ملیں گی. بس نعمتیں مختلف درجات کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے ذہن میں نہیں رہتا کون کون سی چیز کہاں بول چکا ہوں، یہ واقعہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک آدمی کوئی نبی اکرم کے گھر پہ کام کرتا ہے، یقیناً پہلے ہی بتا چکا ہوں گا، خیر نبی اکرم کے گھر پہ کام کرتا ہے اور نبی اکرم اس سے کہتے ہیں کہ اجرت طے کرو، چونکہ یہ دستور ہے اسلام کا کہ آپ جو بھی کام کروائیں کسی سے اجرت پہلے طے کریں. برسبیل تذکرہ ذہن میں آتا ہے کہ امام ششم اپنے غلاموں پر بعض اوقات سختی کرتے تھے، یعنی ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک غلام کو مارا اس بات پر کہ تم نے جب ہماری طرف سے کسی غلام کو اجرت پہ لیا تو پہلے اجرت طے کیوں نہیں کی تھی. بے تحاشا تاکید کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ جب بھی کسی سے کام کرواؤ پہلے اس کی قیمت طے کروا لو. تو نبی اکرم نے ایک مزدور کو بلایا، اس سے کہا کہ ایک دیوار تھی وہ تعمیر کروانی تھی، کہا اس کی اجرت بتاؤ. کہنے لگا میں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی کروں گا. انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں کروں، اجرت بتاؤ. بہت دیر تک ہوتا رہا، انہوں نے فرمایا اجرت بتاؤ. کہنے لگا نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، میں چاہتا ہوں خدمت کروں، خدمت کروں. نبی اکرم فرمایا اچھا ٹھیک ہے کرو انجام. تو وہ دیوار تعمیر کرنا شروع کرتا ہے، دیوار تعمیر کرتے کرتے نبی اکرم بھی وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں اس سے. اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں راز یہ ہے، اپنے سے بظاہر کم آدمی کو پیسہ دینا آسان کام ہے، وقت دینا مشکل کام ہے. نبی نے وقت بھی دیا، دیکھا کہ آدمی اچھا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تو صرف پیسے پہ بات نہیں ٹالی، وقت بھی دیا. تو وہ جو مولا کی ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ غریبوں نے کہا ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، مولا نے کہا کھائیں گے، خود بیٹھ گئے کھانے کے لیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں پیسے دیتا ہوں تم جا کے کھانا کھا لو، نہیں، خود دیو، وقت دیو، وقت دو اس بات کے اوپر، اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤ، عزت دو. نبی اکرم کو تشریف فرما ہو گئے، اس سے باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک نبی کی طرف پلٹ کر کہا، کہا اے نبی آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. آدمی ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا دو درہم لوں گا ختم ہو جائیں گے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے درہم کیا لینا، ان سے جنت دو. تیزی دکھائی اس نے، باتیں کرتے کرتے اچانک کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا وہ بہت اہم ہے. نبی اکرم نے کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو، میں دعا کروں گا عمل کرو. اچھا یہ جملہ کیوں کہا؟ یعنی میں اس کے اوپر بعض اوقات غور کرتا ہوں کہ ختمی مرتبہ مالک ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کہہ دیتے ہیں ہاں میں دعا کروں گا کہ جاؤ، فرمایا نہیں، یہ ابھی اس کے اندر عمل کی شرط موجود ہے، ابھی بھی شرط چاہیے، عمل چاہیے. فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب ایک اور روایت دیکھیے اسی کے ساتھ مقایسے میں. نبی اکرم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں مسجد کے اندر، ایک آدمی ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا. نبی اکرم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے ہاتھ لگا کے پوچھتے ہیں کیسے ہو؟ اس میں بھی ایک راز ہے، وہ یہ کہ انسانوں کو نظر انداز کرنا آسان ہے، انسانوں سے جا کر ملنا یہ اچھا کام ہے. یعنی آپ آئیں کسی جگہ کے اوپر، لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، یہ انبیاء کی سیرت نہیں ہے. اگر انبیاء دیکھتے تھے ایک آدمی دور کہیں بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، کسی پریشانی میں، خود پہنچ جاتے تھے بات کرنے کے لیے. کیوں اس طرح سے؟ بہت سارے واقعات ہیں نبی اکرم کی سیرت میں کہ وہ چھوٹے انسانوں پر، بظاہر چھوٹے انسانوں پر توجہ دیتے تھے، خود پہنچتے تھے، پوچھتے تھے، یعنی منتظر نہیں رہتے تھے کوئی آ کر مجھے اپنی مصیبت بتائے گا، نہیں، اس سے خود جا کے دلاسہ دیتے تھے کیوں پریشان. تو وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے پاس جا کے اس کو اٹھایا، کہنے کی کیوں، کیا ہوا؟ اب جو اس نے آنکھیں اٹھائیں تو اصحاب نے دیکھا کہ آنکھیں لال ہو رہی ہیں اس کی، نہ سونے کی وجہ سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ آدمی شب زندہ دار ہے، رات بھر جاگا ہے، آنکھیں اس کی لال ہو رہی تھیں. نبی اکرم نے پوچھا کیفا اصباح تھا، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے اصباح تو علی یقین، میں یقین پر زندگی گزار رہا ہوں. نبی اکرم نے پوچھا ما حال و یقین، تیرے یقین کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یقین کی میری یہ کیفیت ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے. نبی اکرم نے تعریف کی، اس آدمی کی تعریف کی، اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ کتنا متدین آدمی ہے، کتنا دیندار آدمی ہے، اس کے یقین کی یہ کیفیت ہے کہ جنت اور جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب اس آدمی نے بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ دے دیں. نبی اکرم نے کہا ہاں میں دعا کروں گا, ختم. اب نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا تم عمل کرو, کیوں؟ وہ اپنا کام کر چکا تھا اور اس نے دعا بھی چھوٹی دعا نہیں مانگی تھی. وہ جو ہمارا معمار تھا, کام کرنے والا مزدور تھا, اس نے کہا تھا کہ نبی میرے لیے جنت کی دعا کریں. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا اے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا. اگلے ہی غزوے کے اندر یہ بندہ خدا شہید ہو گیا. یہاں پر ایک درس ہے, چھوٹی نعمت پر قانع مت ہوں, بڑی نعمت طلب کریں. چھوٹی چیز پہ مت جائیں. چھوٹی چیز کیا ہے؟ آپ اور میں جنت لے کے خاموشی سے بیٹھ جائیں. اصل جنت ہمارے ذہن میں ہماری ان مادی دنیاؤں کا ایکسٹینشن ہے جو ہم یہاں نہیں لے پائے. ہمارے ذہن میں جو جنت ہے وہ اس مادی دنیا کا ایکسٹینشن ہے جو ہم یہاں پر نہیں لے پائے. یہاں کا رہنے والا پتہ نہیں کون کون سی عیاشیاں کر رہا تھا, میں تو نہیں کر پایا, تو میں نے کہا اللہ جنت میں دے دینا, کیونکہ میں یہاں تو نہیں کر پایا بیچارہ. یہ تصور اس آدمی کے ذہن میں نہیں ہے. وہ جو شہید کی بات ہونے کی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں جنت کا وہ تصور نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان مادی خواہشات سے کیا کام, یہ تو پست چیز ہے. میں تو چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں جان دوں چونکہ یہ کمال ہے. تو وہ سب سے اونچے کمال کی بات کرتا ہے. اب وہ چونکہ اس کی بصیرت اتنی آگے چلی گئی تھی, پیچھے اس کی محنت اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی, تو ختمی مرتبت نے مزید عمل کی کوئی تقاضا نہیں کیا. کہا میں دعا کروں گا, اور جو نبی نے دعا کی تو وہ دعا پوری ہو گئی اور وہ بندہ خدا شہید ہو گیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یوں اسلام کی تعلیمات ہماری بصیرت کو خود بخود بڑھائے, ہمیں چھوٹے چھوٹے اہداف سے نکال کر زندگی کے اعلیٰ اہداف دے دے. اور اگر ہم زندگی کے اندر کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ڈھونڈ پا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر اہداف کے معین کرنے میں کوئی مدد حاصل نہیں کی. دیکھیے, اگر میری زندگی کا مقصد بھی وہی ہے جو ایک بے دین کا ہے, میری زندگی کا مقصد بھی وہی ہے جو اللہ کے نہ ماننے والے کا ہے, تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دنیا کے لیے لڑتا ہے, میں بھی دنیا کے لیے لڑتا ہوں. وہ بھی شہرت کے لیے لڑتا ہے, میں بھی شہرت کے لیے لڑتا ہوں. وہ بھی دنیا کی طاقت چاہتا ہے, میں بھی دنیا کی طاقت چاہتا ہوں. تو پھر وہ بے دین ہے اور میں دین, یہ کیسا دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے؟ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں تو میٹرک ہوں, یہ سامنے والا پی ایچ ڈی ہے, انگلش ہم دونوں کی خراب ہے. بھائی کہ میں نے میٹرک کیا ہے اور اس نے انگلش میں پی ایچ ڈی کیا ہے, پھر پی ایچ ڈی کس بات کا یہ؟ اگر میں اور آپ دیندار ہیں اور ایک آدمی بے دین ہے اور ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو یہ کیسا دین ہے جو کوئی فرق نہیں لاتا؟ دین کو تو فرق لانا چاہیے تھا, دین کو تو قربانی ہوئی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب جب ہم قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں غور کریں تو پھر ہمیں یہ چیز نظر آنی چاہیے. ہم پہلے سے مسلسل عرض کرتے آ رہے ہیں دو دن سے کہ ہم سورہ ابراہیم پوری نہیں کر پائیں گے ان مسلسل وقفوں کی وجہ سے کہ جو بیچ میں دینے پڑ گئے. آج زیادہ سے زیادہ 35 سے 36 آئے کریمہ تک پہنچ پائیں گے. اس وقت 29 آئے کریمہ کو ہم 30 آئے کریمہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. کافروں کا ذکر ہو رہا تھا اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جعلوا للہ اندادا, انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دے دیے, ند یعنی برابر کے لوگ, اندادا اللہ کے برابر کے کئی لوگ قرار دے دیے. یہ سب کیوں قرار دیے؟ لیضلوا عن سبیلہ, تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے. قل تمتعوا, ان سے کہہ دیجئے جتنے مزے لینا ہے لے لو, فإن مصیرکم الی النار, تمہارا راستہ ہے جہنم کی طرف. اچھا, اس بات پہ غور فرمائیے گا, اللہ بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے؟ خالق کو بت پرستی سے جنگ کیوں ہے؟ اصلا خدا کو شرک سے جنگ کیوں ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. فرمایا ہر قسم کا گناہ بخش دوں گا, شرک نہیں بخشوں گا. ٹھیک ہے, اچھا کوئی خدا سے کہے خدا تجھے شرک سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ اگر کوئی دنیا کا پارٹنر ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں بیوقوف آدمی میری کمپنی میں کسی اور کو پارٹنر بنا رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے مجھے دشمنی کیوں ہے؟ مجھے دشمنی اس بات سے کہ میری ملکیت جا رہی ہے, یہ 100% میری کمپنی تھی, تم کہہ رہے ہو 50% کسی اور کی ہے, تم کہتے ہو 10% بھی کسی اور کی تو مجھے برا لگتا ہے، آخر 10% بھی میری ہے. دنیا میں ہم کسی بات پہ اس طرح لڑ سکتے ہیں، لیکن خالق تو نہیں لڑے گا. مثلا خدا نے متعال کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ساری کائنات میری تھی، تم کہہ رہے ہو یہ اس کی بھی ہے. مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ تم اس کو کیوں کہتے ہو کہ اس میری بھی. کیا خدا اس طرح تو نہیں لڑے گا؟ اگر 6 ارب انسان کہیں یہ کائنات خدا کی نہیں ہے، تو کیا ذرہ بھر بھی خدا سے ہٹے گی؟ نہیں ہٹے گی. یہ 6 کے 6 ارب کہیں یہ ساری خدا کی ہے، تو کیا خدا کی طاقت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو خدا تجھے شرک سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو نہیں بخشوں گا، اسے بہت سزا ملے گی. کیوں؟ شرک کرنے والا ہمیشہ اپنے لیے مصیبت اٹھائے گا، خدا پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدا کے اوپر کیا فرق پڑنا ہے؟ مثلا اگر 1 ارب انسان بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، خدا کے اوپر فرق پڑے گا؟ نہیں. نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس بات کا ہے یہ 1 ارب انسان اپنے جیسے انسانوں کے غلام بن جائیں گے، یہ خدا کو قبول نہیں ہے. کہتا ہے میں نے اس کو آزاد خلق کیا ہے، یہ غلامی کیوں قبول کرتا ہے؟ یہ مجھے برا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میرا بچہ ہو، میں مولوی مشہور ہو رہا ہوں، میں مولوی آدمی ہے، میرا بچہ نماز نہ پڑھے، مجھے غصہ اس بات پہ آئے گا کہ ابھی میں تو مولوی ہوں اور تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. یہ کیوں ہو گیا ایسے؟ خدا یہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد خلق کیا، تم بے وقوف غلامی اختیار کرتے ہو، تم کیوں غلامی اختیار کرتے ہو؟ میں آزاد ہونا چاہیے تمہیں. اس بات پر وہ شرک سے لڑتا. اچھا اگر غلام ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو مطلب غلام ہو جاؤ گے تمہاری ساری صلاحیتیں مر جائیں گی، تم بڑے ہو ہی نہیں سکو گے، ہمیشہ غلام رہو گے. پھر وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر تم نے بت پرستی اختیار کی، بت تو تمہیں عبادت کرنے کو نہیں کہے گا، بت تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ بت کا جو متولی ہوگا وہ تمہیں اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا. بت کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، وہ جو بت کے پیچھے بیٹھا ہوگا وہ کہے گا سجدے کرو، تم سجدے کرو گے. وہ کہے گا نذرانے لاؤ، تم نذرانے لاؤ گے. وہ کہے گا چڑھاوے چڑھاؤ، تم چڑھاوے چڑھاؤ گے. بعد میں سارے نذرانے اور چڑھاوے کس کے پاس جائیں گے؟ یہ سارے بت کے متولی کے پاس جائیں گے. تمہاری زندگی، تمہاری ملکیت، سب کچھ اس ایک آدمی کی غلامی میں چلی جائے گی. تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بند کر دے گا، تمہاری ہر کام کو ناکارا کر دے گا وہ آدمی جو بت کے پیچھے بیٹھا ہے. اس خاطر خدا بت پرستی سے لڑتا ہے. کہتا ہے بت کو توڑ دو تاکہ انسانوں کی فکروں پر قید نہ لگے، انسان کی فکر آزاد رہے. اب میں آپ سے عرض کروں گا، شاید آج کے زمانے کا سب سے بڑا بت مادہ پرستی ہے. سب سے بڑا بت مادہ پرستی ہے. کیوں؟ فکروں کو غلام بنا دیتی ہے. لوگ دب جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس اس کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں. اس خاطر ہمیں یوں لگتا ہے آج کی سب سے بڑی بت پرستی مادہ پرستی ہے. تو اگر آج حضرت ابراہیم ہوتے تو وہ بت پرست حضرت، بت شکن حضرت ابراہیم جنہوں نے بت توڑ دیے تھے، آج نہیں معلوم کس مادہ پرستی کے بت کو توڑ رہے ہوتے. آج مادہ پرستی کے بت کو توڑ دیتے. اور یہ بھی میں آپ سے خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو مادہ پرستوں کو ایک پرہیزگار آدمی برا لگتا ہے، یہ کیوں برا لگتا ہے؟ آپ ذرا ایک بات سوچتے رہیے اس بات کے اوپر کہ یہ پوری دنیا کو، اب آپ اس کو سیاسی کہیے غیر سیاسی کہیے، یہ پوری دنیا کو یہ کیوں برا لگتا ہے کہ دین آگے بڑھے؟ دین آگے بڑھتا ہے، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ اور کون سا دین؟ وہ اصلی دین جس کے اندر زہد ہو اور تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، وہ دین قبول نہیں ہے. ملاوٹی دین سارے قبول ہیں، ویٹیکن کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے رہیں گے، ہر چیز کے ساتھ تعلقات بنانے کو تیار ہیں. ایسا دین ہو جیسے مختلف جگہوں کے اوپر نافذ ہے، اس کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں. لیکن جہاں کہیں پرہیزگاری کے دین کی بات آتی ہے، وہ جس کو ہم مرجعیت کا دین کہتے ہیں، وہ جس کو ہم آئمہ کا دین کہتے ہیں، جب اس کی بات آتی ہے اس کے لوگ سب مخالف ہیں. کیوں؟ اپنی بنیاد میں مادہ پرستی کے خلاف ہے. یہ دین اپنی بنیاد میں مادہ پرستی کے خلاف ہے. آپ یقین فرمائیے اگر ہم نے ماہ رمضان کو اصل میں زندہ کیا ہوتا تو کفر کے لیے سب سے بڑا دشمن ماہ رمضان بن جاتا. یہ ماہ رمضان سے دشمنی کر رہے ہوتے. کیوں؟ ماہ رمضان کی اصلی اسپرٹ کیپیٹلزم کے خلاف ہے. ماہ رمضان کی اصلی اسپرٹ کیپیٹلزم کے خلاف ہے. کیوں؟ کیپیٹلزم کی اسپرٹ خواہشات کو بڑھانے پر ہے، اور ماہ رمضان کی اسپرٹ خواہشات کو کنٹرول کرنے پر ہے. یہ سب سے زیادہ مادہ پرستی سے لڑ رہے ہوتے ہیں. سارے دنیا کے مادہ پرست جمع ہو جاتے ہیں, رمضان کا خاتمہ کر دیتے, کہتے ہیں ہمیں ماہ رمضان نہیں چاہیے. اب ہمارا جو ماہ رمضان تھا بدقسمتی سے وہ خود کیپٹلسٹ بلاک کا ایکسٹینشن بن گیا. کیوں؟ اس میں کنزیومرزم اور بڑھ جاتا ہے. اس کنزیومرزم بڑھانے والے ماہ رمضان سے کسی کیپٹلسٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کہیں گے ویری گڈ, اس کو بڑھاتے چلے جاؤ. اب ماہ رمضان کے استقبال پہ پوسٹر لگائیں گے کہ ماہ رمضان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے بعد میلہ لگائے گا اور نیچے لکھے گا دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان. کیوں؟ یہ وہ رمضان ہے جو کنزیومرزم بڑھا رہا ہے. یہ رمضان اسے پسند ہے. وہ رمضان جو آئمہ کی دعاؤں میں ہے وہ رمضان اس کو پسند نہیں ہے. اچھا, ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم دین و دنیا دونوں کو خوش کریں گے. رات کو دین والا رمضان, صبح کو دنیا والا رمضان, دونوں کو چلائیں گے. 25 تاریخ تک اللہ کا رمضان, 25 سے 30 تک دین والا, دنیا والا رمضان, ہم دونوں چلا لیں گے. بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے نا, 27 تاریخ تک درس لیں گے قناعت کا, آخری دو دن میں شاپنگ میں سارا نکال دیں گے. یہی ہو گیا. ہم نے سوچا دونوں کو چلائیں گے. نہیں بھائی, یہ دونوں کا ساتھ نہیں چلے گا. یہ حضرت ابراہیم کی طرح اگر ہوتا تو وہ کلہاڑا ہاتھ پہ لیتا اور اس مادہ پرست دنیا کے اوپر حملہ کر دیتا. اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا؟ لوگ اچھا, آج ایرانی صدر نے ایک بیان دے دیا نا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نابود ہو جانا چاہیے. ساری دنیا پیچھے پڑ گئی. یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ اس کو دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے جیسے ساری دنیا حضرت ابراہیم کے پیچھے پڑ گئی تھی, تو نے خدا کو توڑا کیوں؟ اب تو آگ میں جلا دیں گے, ان کو جلاؤ. اگر کوئی بندے خدا ہونا تو وہ کہے میں خدا کی خاطر کروں گا, پھر دیکھو تم کیا کرتے ہو. یقین فرمائیے, میں اور آپ نے خدا پر اعتماد کر کے آگے بڑھنا نہیں سیکھا. اگر ہم خدا پہ اعتماد کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے, خدا پہاڑوں کی طاقت ہمارے پیچھے لگا دیتا, کوئی دنیا میں ہلا نہیں سکتی تھی. اور مجھے آیت اللہ خمینی کے اندر جو سب سے بڑی خوبی نظر آتی تھی, ان کی ذات کے اندر جو سب سے بڑی خوبی نظر آتی تھی, انہوں نے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا, کہا یہ کافر ہے, واجب القتل ہو گیا, اسے قتل کر دو. پوری دنیا نے چیخم چلائی شروع کر دی, یہ کیا کر دیا انہوں نے, اور یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, اور یہ سول رائٹس کے خلاف ہے. انہوں نے کہا اس نے ہمارے نبی کی توہین کیا, ہم اسے قتل کر دیں گے. اس زمانے میں ایران میں تھا, سارے امبیسڈر جا رہے تھے ایک ایک کر کے, سارے یورپین کنٹریز نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے ایران کا, تعلقات بنے تو سارے امبیسڈر واپس جا رہے تھے. انہوں نے تقریر کی, انہوں نے اس تقریر کے اندر ایک جملہ کہا ہم نے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے, یہ سب واپس آئیں گے. ہم نے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں روح ابراہیمی. یہ ہے روح ابراہیمی. بت دیکھوں گا توڑ دوں گا, چاہے میں اکیلا ہوں دنیا کے اندر, کوئی بات نہیں, خدا بچا لے گا. اور خدا نے بچا, یا نار کونی بردن و سلاما, ہمیشہ کے لیے یہی ہوگا. جو خدا کے لیے آگ میں کودے گا, خدا اس آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دے گا. ہم اس پہ یقین آ کے دے رہے ہیں, اس لیے ہمارے قدم جو ہیں وہ کبھی کبھی لڑکھڑا جاتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے, لے جلو ان سبھی لیتا ہے کہ اس کی راہ سے گمراہ کریں. قل تمتعوا, ان سے کہو مزے لے لو, آج تم دنیا میں سب جگہ جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ, تم سلامتی کونسل کے چیمپئن بن جاؤ, تم ہر چیز کے چیمپئن بن جاؤ, لیکن مصیرکم الی النار, تمہارا راستہ جو ہے وہ ہے جہنم کی طرف, بچ نہیں سکو گے. قل لعبادی الذین یقیم الصلاۃ وینفق مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال, اور اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور انفاق کریں اس میں سے جس کو ہم نے رزق دیا ہے, ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کریں, چھپا کر اور سب کو بتا کر, اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے اندر نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی بدلہ ہوگا. ایک دن آئے گا جس میں نہ کوئی تجارت ہونی ہے نہ کوئی بدلہ ہونا ہے نہ کوئی کچھ نہیں ہوگا, جو پہلے کر چکے بس وہی کچھ ہوگا. تو وہ کہتا ہے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ کے اندر دے دو. اور میں اس کی مثال شاید آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز دو وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ اس کے بدلے کچھ اور دو اور قیمت بھی یہی ہو گئی تو دکاندار قبول نہیں کرے گا. مثلا آپ نے کیا کیا, آپ نے جناب ایک چائے کا ڈبہ لیا, دکاندار سے کہا چائے کا ڈبہ دو, اس نے چائے کا ڈبہ دیا. آپ نے کہا یہ چائے کا ڈبہ لے لو اب اس کے بدلے دودھ دے دو, اس نے دودھ دے دیا. اب آپ گھر جانے لگے, اس نے پیچھے سے ہاتھ مارا کہا بھائی پیسے, تو آپ نے کہا وہ چائے کا ڈبہ دیا ہے نا, وہ کہے گا بیوقوف سمجھا ہے وہ چائے کا ڈبہ کس کا تھا, وہ بھی تو میرا ہی تھا, وہ کس کا ہے. یہاں خدا کے ساتھ ایسا ہی ہے, خدا نے ہمیں جان دی, کہتا ہے جو میں نے دی ہے نا اسی میں سے تھوڑی سی مجھے تو میں تمہیں جنت میں بھی پہنچا دوں گا, اب میں کہہ رہا ہوں میں نہیں دے رہا. یہ گڑبڑ ہو گئی, بہت گڑبڑ ہو گئی. آخر جان بھی اس نے دی, طاقت بھی اس نے دی, توانائی بھی اس نے دی, کہتا سب میرا ہی ہے نا, اب اس میرے والے میں سے مجھے کچھ دے دو. میں کہتا ہوں میں پھر بھی نہیں دے رہا. بالکل وہ دکاندار جو کہتا ہے میری دکان میں سے ایک ڈبہ اٹھاؤ اپنے پاس رکھو پھر مجھے دو, میں پھر اس کے بدلے چار ڈبے اور دے دوں گا. میں کہتا ہوں میں پھر بھی نہیں, میں اٹھاؤں گا لے کے بھاگ جاؤں گا. یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئی. اب کیا ہے, وہ جو ڈبہ اٹھایا ہے اس میں سے برکت ختم ہو گئی, کیونکہ یہ ڈبہ لے جانے کے لیے نہیں تھا, یہ واپس دینے کے لیے تھا. اس نے جان اس لیے دی تھی, فکر اس لیے دی تھی, توانائی اس لیے دی تھی کہ اسے اللہ کی راہ میں لگا دینا. اگر لگاؤ گے تو کیا ہوگا, کہا میں کمال پہ پہنچا دوں گا تمہیں. ہم نے کہا نہ ہمیں کمال چاہیے نہ تجھے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں برکتیں اٹھا لوں گا, اب جاؤ گھومتے رہو. کیا ہو جائے گا آخرکار؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, کہتا ہے نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو بھلایا, فانساہم انفسہم, اپنی انسانیت بھول جائیں گے, یہ انسان بھی نہیں رہیں گے پھر. یہ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے, انسانیت ختم ہو گئی. آپ کہیں گے انسانیت ختم ہو گئی یعنی دھوکے بازی شروع ہو گئی, نہیں دھوکے بازی نہیں شروع ہوئی, جانوروں کی عادتیں بڑھ گئی ہیں. جانوروں کی عادتیں, لٹرلی وہ عادتیں جو جانوروں کی عادتیں تھیں وہ آج کی سویلائز دنیا کے اندر بڑھ گئی ہیں, اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کی عادتیں تھیں, سب جانتے ہیں, لیکن قبول نہیں کر رہے کہ اللہ کے انکار کا نتیجہ. اس کو اپنی سویلائزیشن بنا لی ہم نے. قل عبادی الذین آمنوا, ان بندوں سے کہو جو ایمان لائے, یقیم الصلاۃ, اقامہ نماز کریں, اللہ کی اطاعت کو بالکل آگے بڑھا دیں, وہ ينفقوا مما رزقناهم, انفاق کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. انفاق ہر چیز میں سے کرنا ہوگا, جس کے پاس جو توانائی ہے جو کچھ ہے اس میں سب میں سے انفاق کریں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور نازل کیا آسمان سے پانی کو, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, پھر اس سے اس نے ثمرات اگائے جو تمہارے لیے رزق بن گئے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ, اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا, کشتیاں تمہارے ارادے میں آ گئیں, لتجری فی البحر بامرہ, یہ سب خدا کے حکم سے پانی کے اندر چل رہی ہیں. وسخر لکم الانہار, نہروں کو بھی تمہارا پابند کر دیا, نہروں کا بھی تمہارا پابند کر دیا, اپنی مرضی سے نہروں کو کہیں پہ بھی لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین, اور سورج اور چاند کو جو ایک جگہ پہ گردش کر رہے ہیں ان کو بھی تمہارا تابع کر دیا. ان کو کیا تابع کر دیا؟ ان کو اس طرح تابع کیا کہ ان کے سارے وجود کا فائدہ تمہیں ملتا رہے گا, ان کے وجود کا فائدہ جو اتنی اونچائی پر تھے اتنی دوری پہ تھے وہ تمہیں ملتا رہے گا. اس کے بعد وسخر لکم اللیل والنہار, رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. وہ کیسے؟ رات میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے, دن میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے, کسی سے بے نیاز نہیں, یہ کوئی کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے سب کا سب تمہارے لیے کر دیا. اور کیوں کیا؟ وآتاکم من کل ما سألتموہ, جو کچھ تمہارے وجود نے چاہا وہ سب خدا نے عطا کر دیا. کیوں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اب اگر تم اللہ کی نعمتیں بھی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. اس لیے کیا, جتنی تمہاری وجود کی ضرورتیں تھیں ساری وجود کی ضرورتیں تمہیں دے دی, اب چاہو کیا کرو گے تم اس سے؟ اتنی نعمتیں دیں, اتنی نعمتیں دیں کہ اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. اینڈ کیا ہوا؟ آئے کریمہ میں ایک حصہ بھی باقی ہے. اتنا لمبا بیان ہو گیا خدا کی طرف سے, میں نے سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا, زمین و آسمان کو مسخر کیا, پودے اگائے تمہارے لیے, یہ کیا وہ کیا, اس کے بعد فرماتا ہے جو تمہارے وجود کی خواہش تھی سب میں نے دے دی, اور تم نعمتیں شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. خدا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے ان الانسان لظلوم کفار. بدقسمتی سے انسان ظلم کرتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے. کہتا ہے میں نے اتنا دیا تمہیں. اصل دنیا اپنے آپ کو بتائیے گا, جو دنیا میں پاورٹی کا ایشو ہے, غربت کا ایشو ہے, یہ پروڈکشن کی کمی ہے یا ڈسٹریبیوشن کا ظلم ہے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پروڈکشن کی کمی ہے. نہیں نہیں, پروڈکشن بہت ہے دنیا کے اندر. یہ جتنے صحرا ہیں یہ سب زمینیں کاشت ہونے کے قابل ہیں. 1982 میں میرے ایک دوست کے ماموں اور ممانی ایک ایگریکلچرل یونیورسٹی میں امریکہ میں ریسرچ کر رہے تھے. تو ایک دفعہ پاکستان آئے تو ہم کالج کے ہمارے ایسے بچے جمع ہو گئے, لڑکے سب جمع ہو گئے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کوئی نئی بات کیا ہے ایگریکلچر کے اندر 82 میں, یعنی آج سے 23 سال پہلے. تو اس نے کہا کہ کوئی بڑا ڈیزرٹ بتاؤ دنیا میں. مثلا کسی نے کہا وہ افریقہ میں ڈیزرٹ ہے گوبی, بہت بڑا سا ڈیزرٹ, ہم نے سارا گوبھی سنا اس کا نام. کہنے لگا دنیا کے کسی بھی ڈیزرٹ کا نام لو, وہاں ایک سال میں 4 فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس. یہ 23 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 23 سال پہلے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی دنیا کے اندر. پروردگار عالم نے ذہنوں کو اتنی صلاحیت دے دی تھی کہ دنیا کے کسی بھی ڈیزرٹ کے اندر 4 فصلیں اگانا چاہیں, کہنے لگا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں نہیں اگائیں؟ اس لیے کہ اگر گندم اگ جاتا تو گندم کی انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہو جاتی. لہذا اب اگر 1 ارب آدمی بھوکے مر رہے ہیں تو مرنے دو, مارکیٹ تو نہ گرے نا. اس کے بعد گندم اگر اگ جاتی ہے اضافی تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمندر میں بہا دیتے ہیں کہ کہیں مارکیٹ میں نہ پہنچ جائے. مارکیٹ میں پہنچ گئی تو گندم سستی ہو جائے گی. اچھا تم نے تو گندم بہا دی, پہلے اگنے نہیں دی اور اگر اگ گئی تو بہا دی, یہ سارے کیوں کیے؟ 1 ارب تو بھوکے مر رہے تھے. کہا مرنے تو ہمیں, اس سے کیا کام, وہ پیسے تھوڑی دے گا ہمیں, مرتا ہے مرے. 1 ارب انسان بھوکے مر رہے ہیں, پوچھنے والا نہیں کوئی. اس کے بعد یہ لوگ ہیں انسانی حقوق کے چیمپئن اور ہم ہیں ظالم. اللہ اکبر, یہ اچھے چیمپئن ہوئے اور ہم بڑے برے ظالم ہوئے بھائی. 1 ارب انسان کو مرتا دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد اتنے منافق قوم ہیں کہ اپنے ٹیلی ویژن پر مرتوں کو دکھا کر چندہ وصول کرتے ہیں. پہلے یہ بتاؤ یہ مر کیوں رہے ہیں؟ چندہ تو ہم تمہیں دے دیں گے, یہ بتاؤ یہ مر کیوں رہے ہیں؟ یہ مر رہے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے. انہوں نے ان کی حکومتوں پہ قبضے جمائے ہوئے ہیں, انہوں نے افریقہ کے اندر ظلم پھیلایا ہوا ہے, انہوں نے وہاں کے وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پپٹ گورنمنٹس بٹھائی ہوئی ہیں. یہ ظلم کوئی نہیں دیکھتا, یہ ظلم کوئی نہیں دیکھتا. سب کہیں گے افریقن انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے, ایشینز یہ تو سست لوگ ہیں. اور پیچھے جا کے کوئی نہیں دیکھے گا کہ جو ظلم توڑا ہے وہ کیا توڑا ہے. یہی ہندوستان اور پاکستان جس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں, یہ تاریخ میں یہ سونے کی چڑیا مشہور تھا. مارکو پولو نے 16th century میں اس کو سونے کی چڑیا کہا تھا. اب یہ فقیروں کا دیش بن گئے. یہ فقیروں کے دیش کہاں سے بنے؟ یہ انگلینڈ کے 150 سالہ رول سے. یہ دنیا کے فقرا کا سارا اجتماع یہاں پر آ گیا. انہوں نے اس سونے کی چڑیا کو دنیا کے فقیر بنا دیا. اس کے بعد آج فخر سے بیٹھے ہیں کہ ہم امیر ہیں, تم لوگ غریب ہو. غریب بنائے کس نے؟ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں. ان الانسان لظلوم کفار, انسان ظلم کرتا ہے اور انسان کی عادت یہ ہے کہ یہ کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت کیا کرتا ہے؟ عجیب کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت اس طرح سے دیے, اللہ نے وسائل دیے, اللہ نے توانائیاں دیے, ذہن دیا ہے, لیکن کام پھر بھی نہیں کریں گے, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے, ظلم کریں گے, کفران نعمت کریں گے. خدا نے متعال فرماتا ہے تمہارے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے اگر تم یہ ظلم اور یہ کفران نعمت ترک کر دو. اس آئے کریمہ کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ کا تذکرہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمارا اختتام ہو. کل شاید مجلس نہیں ہو پائے گی. یہ واقعہ چونکہ انتہائی اہم ہے, لہذا ایک چند منٹ کے لیے اور آپ کو سہمت دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصل حضرت ابراہیم کی روح کیا ہے؟ ایک اشارہ ہو گیا ابھی. حضرت ابراہیم کی روح ہے اللہ کی خاطر تنہ تنہا کام کر دینا. یہ حضرت ابراہیم کی اسپرٹ ہے, یہی حضرت ابراہیم کی لیگیسی بھی ہے, ان کی ارث بھی ہے, فکری میراث یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی طرح, مثلا کہتے ہیں نا بت شکن ابراہیم, ابراہیم بت شکن,
تو حضرت ابراہیم کی میراث یہی ہے، اکیلے اٹھ کے کام کر دینا، بتوں کو توڑ دینا، اس کے بعد اس جگہ پر ایک اور منظر آیا. حضرت ابراہیم نے سب کچھ قربان کیا اللہ کی راہ میں، جب جوان ہوئے تو اپنی ذات کو قربان کیا سب سے پہلے، کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، کہا کہ چچا کو چھوڑ کے چلے گئے کہ وہ بت پرست تھا، کہا میں چھوڑتا ہوں تجھے، چھوڑ کے چلے گئے. صحراؤں میں پہنچے، اپنی فکر سے پروردگار عالم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. جب جوان ہوئے تو جوانی میں دیکھا کہ یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہی بتوں کو توڑ دیا، پوری دنیا نے ان کی مخالفت کی، انہیں آگ میں ڈالا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کے بعد جب بیوی بچے والے ہوئے تو یہاں پر عاشقی ختم نہیں کی. ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے، ہم شادی سے پہلے بڑے اچھے اسپرٹڈ جوان ہوتے ہیں، شادی کے بعد جو بیوی بچے والے ہوتے ہیں. سیرت ابراہیمی یہاں پر نہیں ہے. سیرت ابراہیمی کہتی ہے بیوی بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. دیکھیے کس طرح سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار اس شہر کو شہر امن قرار دے دے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ میں سے ہوگا. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری مخالفت کرے تو بخشنے والا اور رحیم ہے. یہاں پر بھی انبیاء کا ایک صبر ہے. ہم لوگ یوں کہتے ہیں جو میرے ساتھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے اور جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ جہنم میں ہے. ہم یوں کہتے ہیں جو میرے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. کیوں سارا دین میرے پاس ہے، اس کے پاس پھر کیا ہے؟ ہم تو یوں سمجھتے ہیں. نبی یہ نہیں کہتے. نبی کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ میرے ساتھ ہے. وہ من عصانی، اور جو میری مخالفت کرے اب تو جہنم میں ڈال دے یہ کر دے نہیں. فانک غفور رحیم، خدا تو بخشنے والا ہے، اس کو بخش دے. یہ وسعت قلبی ہے انبیاء کی، اور جو شخص بھی معاشرے کے اندر کام کرنا چاہے گا اسے یہ وسعت قلبی دکھانی پڑے گی. اگر کسی نے کہا جو میرے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے گمراہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ خود سب سے پہلے گمراہ ہے. پروردگار عالم نے معصوم دس گنے چنے خلق فرمائے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے. حق سب کے اندر تقسیم ہوا ہوا ہے. حق کسی ایک غیر معصوم کی میراث نہیں بن سکتی. سب انسانوں کے اندر حق ہے، حق اپنے اپنے درجے کے اوپر. وَمَنْ أَسَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پروردگار جو میری مخالفت کرے تو بخشنے والا رحیم ہے. اور اس کے بعد وہ آئے کریمہ، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پروردگار میں نے تو اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر تیرے گھر کے پاس تنہا چھوڑ دیا. یہ حضرت ابراہیم کی اس وقت کی آواز ہے جب وہ حضرت اسماعیل و حاجرہ کو اس صحرا اور بیابان کے اندر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے. کہا خدایا تو نے میرا امتحان لیا، تو نے مجھے دکھایا کہ میں ان کو چھوڑ دوں، میں نے چھوڑ دیا. یہ عاشقی ہے جو مستقل ہے، جوانی میں بھی ہے، لڑکپن میں بھی ہے، ادھیڑ عمر میں بھی ہے، بڑھاپے میں بھی ہے. اور بڑھاپے کی جو عاشقی ہے وہ ایک اور ہے. تو یہ ادھیڑ عمر کے اندر آ کر ان کا خدا ہے تیری محبت، تیری محبت کے سامنے میری ساری محبتیں قربان ہیں. تو یہ بیوی بچوں کی محبت تھی، یہ بھی تیرے اوپر قربان. ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنتو، ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اے ہمارے پروردگار میں نے رکھ چھوڑا من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، بواد غیر ذی زرع، ایسی ایک وادی کے اندر جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے، وہاں پر میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. ان بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں. بس میرا سارا سکون اس بات پر ہے کہ یہ تیرے گھر کے پاس ہے، تیرے حکم سے. خدا نے متعال مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری دیتا ہے، ہم اس ذمہ داری کو انجام دینے لگتے ہیں، دس کھٹکے ہمارے دل کے اندر ابھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ انبیاء کی سیرت یہ کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے خدایا میں ان کو اپنے وطن میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، میں ان کو دیار غیر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ تیرا حکم ہے. ایک نہج البلاغہ کے اندر بڑی خوبصورت روایت ہے، ان کا قول ہے، مولا کا قول ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی بچے کا تمہیں بہت زیادہ خوف آتا ہے، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت قول انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی بچوں کا بہت زیادہ خوف آتا ہے تو دیکھو دو حالت سے زیادہ نہیں ہے، یا یہ بیوی بچے اللہ کے اطاعت گزار ہیں تو خدا تم سے زیادہ ان کا خیال رکھے گا. کا دو حالت ہیں، یا یہ بیوی بچے خدا کی اطاعت گزار ہیں تو خدا تم سے زیادہ ان کا خیال رکھے گا، اور خدا نہ کرے اگر یہ نافرمان ہے تو تم کیوں خیال کر رہے ہو؟ تم پھر نافرمانوں پہ اپنی فرمان برداری کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیوں فرما برداری کو قربان کرتے ہو؟ تو اگر آپ کو اللہ کا ایک حکم آ گیا ہے اس کی اطاعت میں آپ نے قربان کرنا ہے تو قربان کر دیں. انبیاء کی سیرت یہی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے پروردگار میں نے ساکن کر دیا اس وادی غیر ذی زر میں تیرے گھر کے نزدیک اپنی اولاد کو. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں. یہاں پہ پہنچ کے میں کہوں گا صلاۃ کا مطلب بہت عمومی ہے. صلاۃ کا مطلب ہے خدا تیری پیروی کی ثقافت. صلاۃ کا مطلب ہے تیری پیروی کی ثقافت. صلاۃ آتا ہے ایک عربی میں، صلاۃ کا لفظ ہے سل الفرس سے. سل الفرس کا مطلب ہوتا ہے جب گھوڑ سواری ہو رہی ہوتی ہے، ایک گھوڑ آگے چل رہا ہوتا ہے دوسرا گھوڑا پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو جو پیچھے والا گھوڑا ہے اس کا منہ آگے والے گھوڑے کی ران سے ٹکراتا ہے، اس کو کہتے ہیں سل الفرس. گھوڑے کا دوسرے گھوڑے کے پیچھے ایسے چلنا. تو یہ جو صلاۃ ہے اس کا مطلب ہے ایسا میرے اور آپ کے وجود کا اللہ کے پیچھے چلتے رہنا. میں دیکھیے فرمایا میں اپنے بی بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. یہ اس نماز کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ یعنی تیری مکمل پیروی کریں گے پروردگار یہ لوگ یہاں پہ رہ کر. معاملہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، پانچ وقت کی نماز، مکمل پیروی کریں گے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ تیری مکمل پیروی ہو جائے. فج الافئدۃ من الناس تہوی الیہ. حضرت ابراہیم ہیں تو بالآخر باپ، آخر میں ایک دعا کر دی، کہا پروردگار کچھ لوگوں کے دل تو ان کی طرف بھی مائل کر دے، ان کا بھی تو کوئی ہو جائے، کچھ لوگ تو یہاں پر بھی آئے ہیں. فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم، پروردگار کچھ انسانوں کے دل ان کی طرف ڈال دے، اکیلے نہ رہے ہمیشہ، کچھ تو لوگ آئے یہاں پر، کیوں آئے؟ تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات، اور اے خدا ان کو رزق واسطے دے دے. لعلہم یشکرون، شاید تیرا شکر ادا کریں گے. حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے کتنی خوبصورت دعائیں فرما رہے ہیں، اور کس کٹھن وقت میں فرما رہے ہیں جب وہ اس طرح اولاد کو چھوڑ کر گئے تھے. اب اس میں راز کیا ہے؟ اس دعا میں ایک راز ہے، اور اسی خاطر میں نے اس کے اوپر ختم کیا. یہ دعا کربلا سے ایک مرحلے پہلے کی دعا ہے، یہ کربلا سے ایک درجہ پہلے ہے. حضرت ابراہیم، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ کہتے ہو آئمہ انبیاء سے اوپر، ہاں انبیاء سے اوپر، کیسے اوپر؟ یہ ایک آیت بتا رہی ہے کہ امام حسین انبیاء سے اوپر، یہ ایک آیت بتا رہی ہے امام حسین انبیاء سے اوپر. کیسے اوپر ہیں؟ اس میں دیکھ لیں، اس میں لکھا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدا میں اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی کے اندر تیرے گھر کے پاس، تاکہ پروردگار یہ تیری اطاعت میں آگے بڑھیں گے. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف ڈال دے. میں کہوں گا بس اس جملے کو لے کے آئیے اس موقع پر جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے آئے تھے. سید الشہداء جب آخری دفعہ خیمے کے اندر آئے ہیں، اب خدا سے کیا دعا مانگی ہوگی؟ ایک روایت آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ حضرت علی اکبر سے الوداع کرتے لگے، جب حضرت علی اکبر سے الوداع کرنے لگے تو ایک بڑا کٹھن وقت آیا امام حسین کے اوپر، کہ حضرت علی اکبر سے الوداع کرنا تھا اور اپنے جوان بیٹوں کو دشمنوں کی برہنہ شمشیروں کے سامنے بھیجنا تھا. یہ بڑا کٹھن وقت تھا. حضرت علی اکبر نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، بابا کو تسلی بھی دی. میں کہوں گا یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت امام حسین پہ کتنا سب گزرا، اب ذرا اپنے دل سے پوچھے گا حضرت علی اکبر پہ کتنا سب گزر رہا ہوگا، حضرت علی اکبر پہ کتنا سب گزر رہا ہوگا جب وہ زمین پر گرے ہوں گے اور مولا ان کے پاس الوداع کہنے کے لیے آئے ہوں گے، تو علی اکبر کے دل میں کیا جملہ ہوگا؟ یہ سوچ رہے ہوں گے بابا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن دشمنوں کی شمشیر سہنے کے لیے آپ اکیلے رہ جائیں گے. ہم نے تو ادھر سے دیکھا ہے نا، علی اکبر کے دل سے بھی نہ پوچھو کہ اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ میرا پورا باپ ابھی دشمنوں کے درمیان رہ جائے گا اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. بس ایسا ایک موقع اس وقت میں تلاش کیجئے جب سید الشہداء خیمے کے اندر آئے ہیں. کس دل سے سید الشہداء نے اپنی آل اولاد کو چھوڑا ہوگا؟ حضرت ابراہیم جب اپنی اولاد کو چھوڑنے لگے تو خدا سے کہا پروردگار فجعل
خدا یا کچھ تو دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. میں کہوں گا حسین تو یہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار میں تو حل میں نامر کی دلوں بھی چل چکا, کسی کا تم نہیں بڑھا میرے پروردگار. میں اپنی اولاد کو صرف تیرے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں پروردگار, یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور اب مصیبتیں کیا آ رہی ہے میرے مولا, تو وہ کہیں گے تمہیں کیا پتا میری بچی کو تباچے لگیں گے, میرا خاندان اسیر بنا دیا جائے گا. ارے یہ ایک ہی رسی میں باندھ کر لے جائے جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. ایک عجیب قافلہ چلے گا, میرا ایک فرزند اس قافلے کی قیادت کر رہا ہوگا جس کی توک اور زنجیر سے خون رس رہا ہوگا. کوفے کے اندر ایک آدمی کہتا ہے میں نے سنا ہے قافلہ آ رہا ہے, تو میں وہاں بھاگا تاکہ اس قافلے کو دیکھوں کون سا قافلہ آ رہا ہے. یہ شخص ہمیں کوفہ کے احوال سناتا ہے اور کہتا ہے قافلہ آ رہا تھا, آگے آگے ایک جوان تھے, ان کے گلے میں توپ تھا, ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں. کہتا ہے میں نے زنجیروں سے خون بہتا دیکھا. میں کہوں گا اے شخص ابھی تو کوفہ ہے, ابھی تو یہ بہتا ہوا خون صاف کر دی جائے گا. اور جب وہ آخری دن آیا اور زنجیر سے زنجیر کے کٹنے کا ٹائم آیا, تو راوی کہتا ہے جب اس توق کو کاٹا گیا تو امام کے گلے کی سفید ہڈی بھی نظر آ رہی تھی. یہ ظلم سہنا تھا, یہ ظلم دیکھ رہا تھا اس آل اولاد کو جس کو سید الشہداء چھوڑ کر جا رہے تھے. بس ایک آخری جملہ, شاید سب سے سخت جملہ شاید ان تمام مسائل کے اندر, امام عالی مقام ایک دفعہ منحال کو بیان کرتے ہیں. منحال پوچھتا ہے کون سا مقام سخت گزرا میرے مولا, فرماتے ہیں منحال شام اشام اشام. منحال کہتا ہے میرے مولا شام میں کیا سختی گزری. مولا نے کچھ واقعات بیان کیے, بس ایک چیز آپ کے سامنے. مولا فرماتے ہیں منحال بیوی میری بہنیں اماریوں کے اوپر تھی, ان کے گلوں میں حضرت عباس کا سر لٹکا ہوا تھا.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار, تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, اس ماہ رمضان میں جو ہم نے اب تک اطاعتیں انجام دی ہیں, پاک پروردگار ان تمام اطاعتوں کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, جو دعائیں ہم نے اپنی بے ہند گناہ گار زبانوں سے پڑھی ہیں پاک پروردگار, قرآن کریم کی جو تلاوت ہوئی اے پاک پروردگار, جو نمازیں ادا ہوئی ہیں پاک پروردگار, یہ عبادت کی اس اعلیٰ معیار پہ نہیں پہنچتی ہوں گی اے پاک پروردگار, لیکن اسی کم کو ہم تمام گناہ گاروں سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, ان عبادتوں کے صدقے میں, ذکر حسین کے صدقے میں اے پاک پروردگار, اور اس ماہ کی برکتوں کے صدقے میں اے پاک پروردگار, ہمارے اور ہمارے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ چلنے والوں میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو, بالاخص وہ مومنین جو عراق کے اندر مارے جا رہے ہیں پاک پروردگار, اے پاک پروردگار وہ مومنین جو گلگت کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں, اے پاک پروردگار وہ مومنین جو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر دشمنوں کے ظالموں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں پاک پروردگار, ان تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے پاک پروردگار, ان کے جو پسماندگان ہیں انہیں صبر و جمیل عنایت فرما. اور ان کے جو بیمار ہیں پاک پروردگار بحق بیمار کربلا شفا عاجل کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے خطے خطے میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے پاک پروردگار کچھ نہ کچھ اہل بیت کے چاہنے والے جیلوں کے اندر موجود ہیں، بے گناہی کے عالم میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں پاک پروردگار، پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں، کشمیر میں، گلگت میں، عراق کے اندر، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے پاک پروردگار، کوئی بھی مومن اگر بے گناہی کے عالم میں جیل کے اندر موجود ہے پاک پروردگار بحق اسرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہاں پہ سب لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر آتے ہیں پاک پروردگار، کسی کا کوئی بیمار ہے پاک پروردگار، کسی کو اپنے نفس کی بیماری کی فکر ہے پاک پروردگار، ہم سب کو تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی مظلومیت کا، ہم سب کو تمام بیمار